کہ آپ لوگوں نے ساڑھے پانچ چھ بجے شام کے جلسے میں بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس وقت بھی آپ کافی تعداد میں تھے. اب اس سے بڑی خوشی جو ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایسے مظلوم کی شہادت کا موضوع رکھا ہے کہ میرے نظریے کے مطابق کائنات انسانی نے اسلام کی تاریخ میں عثمان غنی سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں گزرا. حضرت عثمان کی شہادت کیسے ہوئی, کن لوگوں نے ان کو شہید کیا, پھر شہادت کے بعد ان سے کیا حشر کیا گیا, اس مظلوم کو کتنے دن پیاسا بھوکا تجزرہ کیا گیا, اور پھر مدینے کی گلیوں میں اس کی لاش کتنے دن بے گھر پہن پڑی رہی, پھر اس مظلوم مدینہ کی بیوی نائبہ کی اونگی نظر کٹ گئی اور ان کا پھٹا ہوا اور خون آلود کرتا جب ملک شام نے حضرت معاویہ کے پاس پہنچا تو 60,000 شیوخ سفید داڑیوں والے عثمان کا کرتا ہاتھوں میں پکڑ کر دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور کہتے تھے اس وقت تک ہم غسل نہیں کریں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ. ایک ایسا مظلوم انسان, ایک ایسا تخت میں کرسی میں ذبح ہونے والا انسان جس نے کسی کو زندگی میں گالی نہیں, جس کو جس نے زندگی میں کبھی کسی کو, ایک تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی کسی کو برا کہے اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے, ایک یہ ہے کہ کسی نے کہ اس نے ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو برا نہیں کہا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, کسی کی خواہش کے خلاف کام نہیں کیا. اور پھر اس کے باوجود کہ اس کا جرم کوئی نہیں اور اس کی عمر 82 سال, 82 سال سے دور ہے, بغیر جرم کے بغیر کسی کے ستائے کے اس کو 40 دن کا بھوکا رکھے پیاسا رکھے اس طرح ذبح کر دیا گیا کہ امیر معاویہ نے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کہا وہ شام کے لوگ تم مر گئے ہو, تمہارے خلیفہ کو مدینہ کی گلیوں میں اس طرح بلوائیوں نے ذبح کر دیا ہے جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے. ہر قیامت اونٹ پڑی تھی, آج اس مدینہ کے مظلوم کی شہادت آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگی. آج تک آپ کربلا کے شہید کی بات سنتے رہے ہیں, کربلا کے شہید کی شہادت بھی بڑا حق ہے, لیکن وہ 3 دن کا پیاسا تھا, وہ 3 دن کا بھوکا تھا, وہ خود چل کے آیا تھا, وہ کربلا کا شہید تھا, لیکن میں آج آپ کو وہ شہید دکھانا چاہتا ہوں جو کربلا کا شہید نہیں محمد کے مدینے کا شہید ہے, جو 3 دن کا پیاسا شہید نہیں 40 دن کا پیاسا شہید, جو پیغمبر کے مدینے میں بے گور کفن جس کی لاش پڑی رہی اور کسی کو اس کی لاش اٹھانے کی اجازت نہیں, اور وہ ایسا مظلوم تم نے ایسا مظلوم نہیں سنا ہوگا, حضرت حسین کی لاش کی بہرمتی ہوئی لیکن حسین کو جب دفن کیا جانے لگا تو کسی نے اس کے جنازے پہ پتھر نہیں مارے, یہ عثمان تھا کہ جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا اور بلائی مقام کی چھتوں پہ اس جنازے پہ پتھر مارے, جنازہ پشاور کی سڑکوں سے گزرتا ہے لوگ پھول پھینکتے ہیں, یہ مدینے کا مظلوم تھا کہ جس کے جنازے کے بلبائیوں نے پتھر مارا. میری بات آپ کو سمجھ میں آئے, آپ چاہتے ہیں کہ مظلوم مدینہ کی شہادت بیان ہو, سمجھ میں بات آ رہی ہے, اور جب بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیں گے, حیران ہوئی ہے سبحان اللہ رب العالمین, آپ سے کہیں آپ کی صحت خراب نہیں ہوئی, تو اگر صحت ٹھیک نہیں ہے بلکہ آپ کی جھولیاں نیکیوں سے بھر گئی ٹھیک ہے. جب بھی کوئی بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی اور مجھے بھی طرح اندازہ ملا کہ آپ جاگ رہے ہیں, کوئی بات سمجھ رہے, بات ٹھیک ہے. کیا کہا کہ مظلوم مدینہ کی شہادت سے پہلے آپ کو اس مظلوم کے کچھ واقعات بیان کیے جائیں. حضرت عثمان غنی تھے کون, ان کا مقام کیا ہے, بات ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے سنا تھا نا کہ حضرت عثمان غنی پیغمبر علیہ السلام کے بعد آپ ٹھیک ہے, یہ بھی سنا ہے کہ وہ چوتھے تیسرے خلیفہ تھے, یہ بھی سنا ہے کہ وہ مدینے میں رہتے تھے. یہ میں چند اور باتیں آپ کو بتاتا ہوں. میرے دوست عثمان مدینہ منورہ کا سب سے بڑا تاجر تھا. مدینہ منورہ میں عثمان غنی سے زیادہ مالدار پیغمبر کے دور میں کوئی نہیں تھا. بات میری سمجھ آ گئی, لیکن آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. سبحان اللہ, ساتھ ساتھ کتنے بھی پھٹے ہوئے, یعنی میں جو فیصلہ آباد سے چل کر آیا ہوں اور آپ کا بھی سفر کیا, میں نہیں پتا ہوں آپ زیادہ تھکے ہیں, سبحان اللہ ہی کہہ سکتے اور سبحان اللہ جو بات سمجھ میں آئے تو کہنی چاہیے. خام خاں سبحان اللہ, میں نے ایک دفعہ تقریر کی, میں نے کہا پاکستان بنا فلاں برسر اقتدار فلاں برسر اقتدار, اور اس کے بعد میں نے کہا یاد رکھنا اس نے ملک کے اندر ٹکڑے کر دیے. ایک بوڑھا کہنے لگا سبحان اللہ. اچھی بات سنیے اور سمجھے تو کیا کہنا چاہیے, تو میں نے کہا ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے بابا کہنے لگا سبحان اللہ, یعنی اس کے نزدیک یہ بہت اچھی بات تھی کہ ملک کے ٹکڑے ہو گئے. وہ کہتا عثمان ہے عثمان سب رضی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے ساتھ توجہ ہے, توجہ ہے. ماشاء اللہ حقیق تشریف لا چکے ہیں, توجہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ تھا. کیا نام تھا؟ حضور کے والد کے ساتھ جڑواں ایک پیغمبر اسلام کی پھوپھی پیدا ہوئی, ان کا نام تھا اروا. کیا نام تھا؟ یہ اروا پیغمبر کی پھوپھی تھی. اروا پیغمبر کی یہ جو اروا تھی نا حضور کی پھوپھی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی, یہ پھوپھی حضرت عثمان غنی کی حقیقی نانی ہے. یہ پھوپھی پیغمبر کی عثمان غنی کی حقیقی نانی تھی. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عثمان غنی کا پہلا رشتہ تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی بچپن سے بے مثل شرافت, بے مثل تدبر, حلم اور بے مثل پیار اور محبت والے انسان تھے. رنگ سفید تھا, قد درمیانہ تھا, منہ پر کچھ چیچک کے نشانات تھے, خوبصورت چہرہ تھا اور شرافت اتنی تھی, حیا اتنی تھی کہ حضور تشریف رکھتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کے کمرے کے اندر کوئی داخل ہوتا تو الماری کے آگے سے گزرتا, پھر بعد میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچتا. عائشہ فرماتی ہے کہ میرے والد جب الماری کے آگے سے گزرے حضور علیہ السلام بیٹھے رہے, تو میں گزرے حضور بیٹھے رہے, لیکن جب پیغمبر نے دیکھا کہ عثمان بھی رہے ہیں حضور سیدھے ہو کر بیٹھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے والد اور عمر کے آنے پہ آپ سیدھے نہیں وجہ سے کہ عثمان آپ کے دماد ہے اور دماد کی عزت دل میں زیادہ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ایسا میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ پیغمبر اسلام کے اس دوہرے عمر عثمان غنی کی عظمت. ایک بات اور ذہن رکھیں, میں اور آپ لڑکیوں کے رشتے کرتے, بہنوں کے رشتے کرتے, بیٹیوں کے رشتے کرتے, ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جہاں ہماری لڑکی جائے وہ لڑکا شریف ہونا چاہیے. وہ لڑکا کیا ہونا چاہیے؟ بلکہ ہم میں سے کئی لوگ اس لڑکے سے محلے میں جاتے, لوگوں سے پوچھتے بھائی فلاں لڑکا کیسا ہے, تو آگے سے ایک آدمی کہتا ہے کبھی لڑکا تو شریف ہے لیکن وہ چھابڑی لگاتا ہے, وہ مزدوری کرتا ہے. تو وہ آدمی جو اس کے حالات معلوم کرنے گیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بات چھابڑی کی نہیں, بات مزدوری کی نہیں, وہ شریف تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک عام آدمی میرے اور تیرے میں سے اس کو اتنا شعور حاصل ہے کہ وہ اپنی لڑکی کا رشتہ شریف آدمی کو دیتا ہے. مجھے بتاؤ کیا تیرے اور میرے جتنا خدا نہ خواستہ کہ عمر کو شعور نہیں کہ نبی ایک بیٹی کا رشتہ عثمان غنی کو دیتا ہے. رکیا کا جب رکیا فوت ہو گئی تو پھر عمر کلثوم کا رشتہ بھی عثمان غنی کو نبی نے دے دیا, اور جب عمر کلثوم بھی فوت ہو گئی تو پھر عثمان کو پریشان دیکھ کر فرمایا اے عثمان محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی, باری باری ہر ایک مرتی جاتی, میں ان کا رشتہ تیرے ساتھ کرتا جاتا, اس لیے کہ تیرے سے بہتر دماغ کے لیے میرے سے بہتر ہوتا کوئی نہیں.
جائے
صحابہ, جائے صحابہ. یہ مقام اس عثمان غنی کا ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کا قریبی رشتے دار ہے, نبی سے محبت کرتا ہے, نبی سے پیار کرتا ہے, مدینہ منورہ میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آ گیا ہے, مکہ مکرمہ چھٹے نمبر پر جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا تھا چھٹے نمبر. میرے دوست ویر محمد ایک دیر محمد, ہاں دیر محمد ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی تم میں سے اس میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے, میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت کرا رہے ہیں. اس وقت کون تھا؟ عثمان غنی تھا جس نے 32,000 درہم اسی وقت ادا کر کے وہ کنواں میٹھے پانی کا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. حضور نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو. حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی تم میں سے ہے جو اس مسجد نبوی کے ساتھ منفق ہونے والے اس طرح کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دے, صحابہ کو نماز میں تکلیف ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی اٹھے اور عثمان غنی نے ہزاروں دن اسی وقت خرچ کر کے وہ جگہ ساری کی ساری مسجد نبوی کے نام کر دی, مسجد نبوی میں ملحق کر دی. حضور نے فرمایا اے اللہ میں عثمان کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد مدی کے آگے سے گزر رہا تھا, اس کے چہرے پہ کپڑا تھا. حضور نے فرمایا لوگوں تم میں سے کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں ہم جنتی دیکھنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ جو نقاب پوش آدمی ہے جس کے چہرے پہ کپڑا ہے, جاؤ جا کر دیکھو یہ جنتی ہے. صحابہ اٹھ کر بھاگے ہوئے اس کے پیچھے گئے, جب اس نقاب پوش کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ عثمان غنی تھا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک فتنہ دوتا ہوگا, اس فتنے میں سب سے زیادہ حق قانون بلند کرنے والا عثمان غنی ہوگا. حضور نے فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی ایک کمیز پہنائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی ایک کمیز پہنائے گا, ساری دنیا کہے گی یہ کمیز اتار دے لیکن تجھے کمیز اتارنے کی اجازت نہیں. میرے دوست یہ تو فضائل کی چند باتیں, میں ایک اور بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن اس واقعے کا میں نتیجہ دہرانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم کائنات انسانی میں یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا. کائنات انسانی میں یہ مقام کسی کو نہیں ملا. دو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو کسی کو بھی نہیں ملی عثمان غنی کے علاوہ. ایک چیز یہ ہے کہ آدم سے لے کر پیغمبر تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کے گھر میں لکے بعد بیگڑے کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہو وہ عثمان غنی کی بات. اور دوسری بات آپ کو معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت صلح حدیبیہ کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے ساتھ کچھ صحابہ ہیں وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت تک 5-6 سال ہو گئے تھے مکہ مکرمہ سے صحابہ کو آئے ہوئے. صحابہ طلب رہے تھے کہ ہم کعبے کی زیارت کریں, ہم ایک دفعہ مکے لے جائیں. حضور نے خواب چلایا, سارے صحابہ تیار ہو گئے. جو صحابہ کتنے تھے ان کی تعداد 450 تھی. کتنی رقیم کہ 1500 تھی, لیکن صحیح روایت ہے کہ ان کی تعداد 1400 تھی کہ جن کو تقریب تہذیب میں نقل کیا گیا ہے. 1400 صحابہ میرے پیغمبر کے ساتھ مدینہ منورہ سے چلے. یہ چلنا کوئی امتیازی بات نہ تھی. حضور پہلے بھی کئی موقعوں پر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی جاتے تھے, لیکن امتیازی بات کیا تھی کہ پیغمبر کہاں سے چلے. آپ حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ مکرمہ سے 8-9 میل پہلے ایک جگہ آتی ہے حدیبیہ, حاجیوں کو پتا ہے اس جگہ پر پیغمبر نے پڑا ہوا. اس جگہ پر پیغمبر نے اس وقت مکہ مکرمہ کی سرداری ابو سفیان کے پاس, کس کے پاس؟ ابو سفیان مکہ کا سردار تھا اور مکہ کافروں کے قبضے میں تھا. پیغمبر علیہ السلام کی مکہ پر حکومت نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ سارے صحابہ کو جمع کر کے سنایا کہ ہمیں مکہ میں جانے سے پہلے ابو سفیان سے پوچھ لینا چاہیے, کبھی وہ ہمارے جانے کو لڑائی نہ سمجھے, ہم لڑائی میں مبتلا نہ ہو جائیں. حضور نے فرمایا ہے عمر میں چاہتا ہوں کہ تم خانہ کعبہ میں جاؤ اور ابو سفیان سے اجازت لو. تعریف کہتی ہے کہ فاروق کے آدم نے جواب دیا, اے اللہ کے نبی میرے بڑے دشمن مکے میں رہتے ہیں, میں آپ کو ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں کہ جس کو ہمارا دشمن بھی جس کی عزت کرتا ہے. حضور نے فرمایا وہ آدمی کون ہے؟ اس اگلے فاروق نے فرمایا وہ عثمان غنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحی کا انتظار کیا, وحی آئی, عثمان غنی کے فیصلہ ہو گیا. عثمان غنی کو میرے نبی نے اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا. عثمان کس کا سفیر ہے؟ محمد مصطفیٰ کا سفیر ہے. ایک تیرا سفیر ہوتا ہے, ایک پاکستان کا سفیر ہے, ایک انڈیا کا سفیر ہے, ایک برطانیہ کا سفیر ہے, ایک بنگلہ دیش کا سفیر ہے, لیکن عثمان میں تیری اگلے پتہ بھیج جاؤں تو محمد مصطفیٰ کا سفیر ہے. یہ سفارت بھی آنا ہے. سفیر نمائندہ ہوتا ہے, سفیر معتمد انسان ہوتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کو عثمان کا اعتماد تھا کہ عثمان غنی کو قائد بنا کر ایک جماعت چند صحابہ کی عثمان غنی کو سفیر بنا کر آپ نے مکہ مکرمہ بھیجا. حضرت عثمان مکے میں کچھ ابو سفیان سے جا کر اجازت مانگی کہ میرا پیغمبر چاہتا ہے کہ ہم کعبے کی زیارت کریں, کعبے کا طواف کریں, ہم عمرہ کریں, ہم اللہ سے دعائیں مانگیں, ہم خانہ کعبہ میں آئیں. ابو سفیان نے کہا اے عثمان تجھے اجازت ہے کہ تم طواف کرے, تجھے اجازت ہے کہ تم عمرہ کرے, تجھے اجازت ہے کہ تم مزدلفہ پہ صفا کی پہاڑی پہ چکر لگائے, ہم لوگوں کے روئے مقام ابراہیم پہ روئے, لیکن تیرے محمد کو اجازت نہیں کہ وہ کعبے میں داخل ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سفیان کی بات سنی, ابو سفیان سے عثمان نے فرمایا کہ اے ابو سفیان میں محمد مصطفیٰ کے بغیر اکیلا عمرہ نہیں کر سکتا. عمرہ عبادت ہے, لیکن یہ عبادت بھی عبادت نہیں ہے کبھی محمد مصطفیٰ کی رضا کا ملنا. اور ادھر حدیبیہ کے مقام پر ایک آدمی حدیبیہ کے مقام پر مدینے میں صحابہ کے مدینے میں ایک آدمی نے کہہ دیا کہ عثمان تو بڑے مزے میں ہوگا, ہم عمرہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن عثمان تو نہ کرے گا کیونکہ وہ تو مکے میں جا چکا ہے. حضور نے فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا, لیکن عثمان نے نبی کے بغیر عمرہ کیا. اب جب عثمان غنی نے انکار کر دیا, اب اس سفیان نے عثمان غنی کو قید کر دیا, عثمان قید ہو گئے. ادھر حدیبیہ کے مقام پہ شیطان نے خبر مشہور کر دی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے. عثمان غنی کی شہادت کی خبر میرے پیغمبر کو پہنچی, پیغمبر کا چیلا سر ہو گیا. کتابیں کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے نبی نے فرمایا اے صحابیوں عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, کون ہے تم نے سے جو عثمان کا بدلہ لے, کون ہے تم نے سے جو عثمان کا قصاص لے. کتابیں کہتی ہیں 1450 صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, قسمیں کھانے لگ گئے, ہم عثمان کے بدلے میں ذبح ہو جائیں گے, عثمان کے بدلے میں شہید ہو جائیں گے. میرے دوستو سب صحابہ نے بلک کا بدلہ لیں گے. میں بات واقعہ نہیں بتاتا, میں آپ کو عثمان کی قیمت بتانا چاہتا ہوں, عثمان کا خون بتانا چاہتا ہوں, عثمان کی عظمت بتانا چاہتا ہوں, عثمان کی بلندی بتانا چاہتا ہوں. عثمان ایک صحابی رسول تھا, لیکن اس کا بدلہ لینے کے لیے سب سے بات صحابہ تیار ہو گئے, اور بدلے کے لیے جب وہ آتے ان کو پتا تھا ہم بدلہ لیتے ہوئے شہید ہو سکتے ہیں, ہم بدلہ لیتے ہوئے زندہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس بدلہ لینے کے لیے ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں عثمان کے لیے کر سکتا ہوں. عمر نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں, علی نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں, چودہ سو نے کہا میں بھی کر ہم بھی کر سکتے ہیں. جب چودہ سو نے میرے پیغمبر سے ایسا کر لیا کہ عثمان کے لیے ہم کر سکتے ہیں, تو میرے مصطفیٰ نے کہا تم کر سکتے ہو تو تمہارا پیغمبر بھی کر سکتا. عثمان کی یہ قیمت ہے, کتنی قیمت کہ جس کے لیے نبی کٹنے کے لیے تیار ہے, جس کے لیے ابو بکر کٹنے کے لیے تیار ہے, جس کے لیے عمر کٹنے کے لیے تیار ہے, اور جس کے لیے علی کٹنے کے لیے تیار ہے. اور کتابیں کہتی ہیں کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ گئے, جب پیغمبر نے بیعت شروع کی تو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہاتھ سے بیعت کرو, تو بیعت کرنے کے لیے صحابی آئے, پیغمبر کا یہ ہاتھ ہے, اس ہاتھ پہ 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ دیا, اور جب 1400 ہاتھ اس میرے نبی کے ہاتھ پر آ گئے تو ان کے اوپر نبی نے ہاتھ رکھ دیا. اور میرے دوستو نبی کا اوپر ہاتھ ہے, اور اس ہاتھ کے نیچے بھی نبی کا ہاتھ ہے, درمیان میں 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے. جب اللہ نے دیکھا کہ یہ تو سارے ہاتھ ایک عثمان کے لیے بک گئے ہیں, عثمان کے لیے فروخت ہو گئے ہیں, تو اللہ نے آسمانوں سے کہا یہ دنیا بھی فرو کر دی ہے, اور لوگوں تم عثمان کے لیے اگر ایک ہو گئے ہو تو میں خدا بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہ قیمت کس کی ہے, یہ قیمت کس کی ہے, یہ قرآن نبی کی قیمت ہے, صحابی نبی کے ساتھ ہے, نبی بھی صحابہ کے ساتھ ہے, صحابہ بھی عثمان نبی کے لیے تکنے کے لیے تیار ہے. عثمان کی قیمت نبی کے لیے بڑی بولو, اور پھر قیمت صرف یہاں ختم نہیں ہو گئی. میرے دوستو اس بیعت کے آخر میں یہ پتا بھی چل گیا عثمان زندہ ہے, عثمان زندہ ہے پتا چل گیا, لیکن پتا چل جانے کے بعد پھر آسمانوں سے آیا اتری رضی اللہ ہو
تو پتا چلا اونٹوں کی قطاریں ہیں,
اور ہزاروں اونٹ ہے جن پر حملہ لگا ہوا ہے. مدینے کے لوگوں نے خوشی منائی اور یہ پسند کر کے حملہ کس کا تھا؟ یہ اب بلایا کا سارا واقعہ موجود ہے. توجہ کرو، بہت بڑا قافلہ تھا. جمعہ کی نماز ختم ہوئی، مدینہ کے جو تاجر اور بیپاری تھے وہ بیپاری سارے کے سارے مل کر اس سامان کی تلاش میں تھے کہ وہ سامان کس کا تھا. غلہ منڈی میں پہنچے تو لوگوں نے بتایا یہ سارا قافلہ عثمان غنی کا ہے. یہ کا سارا قافلہ کس کا ہے؟ یہ ہزاروں اونٹ ہیں ہم لوگ. اب جہاں سارے کے سارے تاجر مل کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دربار آیا تھا. اے عثمان، ہم تیرے دربار میں کیا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا مدینہ کے بیپاری اور تاجر ہم یہ سارا سامان اکٹھا خریدنا چاہتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم مجھے کتنا بلا دو گے؟ ذرا توجہ سے بات سنو، ایسی بات دنیا میں کسی نے کسی سے سنی نہیں. عثمان غنی نے فرمایا بھائی تم مجھے کتنا بلا دو گے؟ مدینہ میں کہاں پڑا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم ملک شام کی خریداری پر 10 روپے بلا دیں گے. مثال کے طور پر عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، یعنی اگر 40 روپے من کے حساب سے مدینہ سے بلا ہے تو ہم تجھے 10 روپے دیں گے، یعنی 50 روپے. عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ہم 10 کی بجائے 20 دیں گے. عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا 20 کی بجائے 30 دیں گے. عثمان نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. عثمان نے غنی نے فرمایا، انہوں نے کہا ہم 30 کی بجائے 40 دیں گے، ہم 40 کی 40 دیں گے، یعنی 40 روپے من آیا تو ان کو 40 روپے دیں گے. عثمان نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا مدینہ کے بیپاری اور تاجر تو ہم ہیں، تمہیں کون اتنا بڑا منافع دے سکتے ہیں؟ عثمان نے کہا میرا تاجر وہ ہے، میرا بیپاری وہ ہے کہ جو 10 دنیا میں دیتا ہے 70 آخرت میں دیتا ہے. میرا بیپاری وہ ہے کہ جو 10 دنیا میں دیتا ہے 70 آخرت میں دیتا ہے. تم اتنا منافع دے سکتے ہو تو میں تجھے دے دیتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے. تو عثمان نے فرمایا پھر جواب ہو جاؤ، میں نے یہ سارا مال ہزاروں اونٹ کر لے گی اس خدا کے ہاتھوں پر. ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا کہ صدیق یا امیر المومنین یہ کتنے ہزاروں اونٹ ہیں، ان ہزاروں اونٹوں کو بیت المال میں شامل کر لو اور سارے کا سارا اللہ آج بھی مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کر. بات اتنی ہوتی تو میں ذکر نہ کرتا. آگے چلتے ہیں الوداع میں. حافظ امام کی نبی تصویر کہتا سمجھ گئے، حافظ امام کی الوداع میں لکھتا تو یہ واقعہ قتل ہو گیا. یہ رات قتل ہو گئی. رات کو خواب میں حضرت حسن فرماتے ہیں تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور علیہ السلام ایک سواری پہ سوار تھے اور بڑی تیزی میں تھے. حضرت حسن کہتے ہیں میں نے پوچھا رانا جی اتنی جلدی کہاں جاتے ہو؟ حضور بڑے خوش تھے. حضور نے فرمایا اور عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں ایک بہت بڑی خراب کی ہے، اس خراب سے خدا عرش پہ راضی ہو گیا ہے اور آج جنت میں عثمان کا نکاح ایک دلہن سے ایک عرس سے ہونا ہے. میں اس عثمان غنی کے نکاح کی میں اپنے عرس میں شرکت کے لیے جا رہا. یہ عظمت کس کی ہے؟ مدینہ کے مظلوم کی. آج ہے ہمیں محرم آتا ہے، لیکن محرم پولیس بھی پریشان ہے، فوج بھی پریشان ہے، پشاور کے لوگ تم بھی پریشان ہو. یقین محرم کیوں بھائی؟ حضرت حسین کی شہادت 10 تاریخ کو، اس پہ 3 دن کا بھی بند ہوا. اس کے لیے تم لوگ 10 دن پہلے پریشان ہو، لیکن جو 40 دن کا پیاسا تھا، جو 40 دن کا بھوکا تھا، جو سلمان سے عید کر دیا گیا اور جس کا قصور کرنا تھا اور جس نے ستم کو نہیں دکھایا تھا، جس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا تھا اور جس نے ساری زندگی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا، اس کی شہادت یاد نہیں، اس کے ٹکڑے یاد نہیں، اس کا خون آلود کرتا یاد نہیں. کبھی قیامت آئی، کبھی ریلیے پہ روڈ پر آدمی رویا، کبھی ٹی وی پہ قیامت برپا ہوئی، کبھی کوئی آنکھوں سے اس عثمان کی شہادت کے اشک نکلے، کبھی آنسو تم نے بہائے اس مدینہ کے مظلوم کی شہادت سے. ابو بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی. عمر فاروق تشریف لائے، عثمان غنی صدیق اکبر کے زمانہ میں بھی مشہور رہے. عمر فاروق کا باپ آیا اس زمانے میں بھی مشہور رہے. بلاخر عثمان غنی ایک انتخاب کے ذریعے منتخب ہو گئے اور 3rd نمبر پہ خلیفہ بنے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 12 دن کم 12 سال تک خلیفہ ہے، 12 دن کم 12 سال تک. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 44 لاکھ مقامی زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی. یہ آپ کا پاکستان کراچی سے لے کر کاران کی چوٹیوں پر 3.5 لاکھ مقامی زمین پہ قائم ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قبائل خلافت 44 لاکھ مقامی زمین پہ جانا ہوا. اتنا بڑا ملک تھا میرے دوستو، پہلے 6 سال گزر
شروع ہوا کہاں سے؟ ایک آدمی یمن کا رہنے والا ہے, اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. کیا نام تھا؟
عبداللہ ابن سبا.
ابن سبا اس نے نام اپنا عبداللہ کہا, اور وہ یمن کا رہنے والا یہودی تھا. عثمان علی کے زمانے میں مدینہ میں آیا, حضرت عثمان نے اس کو شرارتوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا. وہ مسلم یہودی تھا, منافق تھا, مدینہ سے جب اس کو نکالا وہ غصے میں آ کر حضرت عثمان کی مخاطب کرنے لگا. حضرت عثمان نے اس کو کچھ بات دی, صرف یہ کہا کہ تم مدینے سے نکل جاؤ. وہ مدینہ سے چلا گیا, مصر میں جا کر رہا ہو. اس نے مصر میں جا کر کیا کیا؟ اگر یہ بات آپ کو آج سمجھ میں آ گئی تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ شیعہ مذہب کا بانی کون, شیعہ مذہب کی بنیاد کس نے رکھی. اس نے جا کر مصر میں یہ نعرہ لگایا, سب سے پہلے مصر میں اس نے کہا, بھائی یارو دیکھو, ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوتا ہے, ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے. میرے حضور علیہ السلام کا وسیع علی ہے, جو نبی کا بھائی ہے, نبی کا رشتہ دار ہے. خلافت کا نہ ابو بکر کا تھا, نہ عمر کا تھا, نہ اب عثمان کا ہے. اس لیے وسیع کو خلافت ملنی چاہیے, علی کو خلافت ملنی چاہیے. یہ نعرہ سب سے پہلے مصر میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے لگا. اور اس کے بعد اسی نعرے کی بنیاد پر شیعہ کے 170 فرقے دنیا میں پیدا ہوئے, اور ان 170 تمام فرقوں کا بانی یہی عبداللہ ابن سبا, جو نسل یہودی. میں اس کی تاریخ نہیں بڑھاتا کہ اس نے آگے کیا کیا, لیکن اس کا اثر کیا ہوا وہ سنیے. اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ عبداللہ ابن سبا جو نسل یہودی تھا, جب اس نعرے اپنی شہید ہو گئے, جس کے شہید کرانے میں اس مردود انسان کا ہاتھ تھا, اس نعرے کی شہادت کے بعد اس نے مردود نہیں جاتے. اس نے جانا ہے کہ عثمان کے خلاف سازشیں تیار کرنا شروع کی. بلاخر ایک ایسی سازش اس نے تیار کی کہ محمد بن ابی بکر کی گورنمنٹ کی بات تھی. محمد بن ابی بکر کون تھا؟ بات سمجھے, یہ روزگاری ہوتی ہے لوگوں کو کہ روزگار عثمان علی کے قافلے میں ابو بکر صدیق کے لڑکے کا نام آتا ہے. ارے محمد بن ابی بکر عثمان علی کا قافل کیسے بن گیا؟ بیٹا تو ابو بکر صدیق کا تھا. توجہ سے بات سمجھے, بعض تاریخ کی کتابوں نے تو صرف اس بات کا انکار کیا کہ محمد بن ابی بکر تھا نہیں, لیکن میری ایک بات دھیان میں رکھی, حقیقت ہوا کرتی ہے. محمد بن ابی بکر اس میں موجود تھا, لیکن اس میں ابو بکر کا قصور کیا تھا؟ اس میں صدیق اکبر کا قصور کیا تھا؟ یہ محمد بن ابی بکر ابو بکر کا وہ لڑکا تھا جو صدیق اکبر کی وفات کے 3 مہینے بعد پیدا ہوا. صدیق اکبر کی وفات کے کتنے مہینے بعد؟ اور اس کی جو والدہ تھی اس کا نام تھا اسماء بنت عبید. اس کی والدہ اور باپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا. اب یہ لڑکا اپنی والدہ کے نکاح حضرت علی کے نکاح کے بعد اب حضرت علی کے پاس رہنے لگ گیا تھا. 7 سال کی عمر میں اس محمد بن ابی بکر نے جب اپنے حضرت علی کی باتوں کو نہ مانا جو ان کے سوتیلے باپ تھے, تو حضرت علی نے ان کو جھٹکا مارا. 10 سال کی عمر میں پھر اسی طرح ہوا. بلاخر 15-16 سال کی عمر میں جب کہ علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے نکل گیا, حضرت علی نے اس کو زبردستی اپنے گھر سے نکال دیا. یہ محمد بن ابی بکر حضرت علی کا بھی باغی تھا, ابو بکر کا بھی باغی تھا. یہ باغی ہو کر مصر میں جا کر ہاتھ ہو گیا, اور ہم نے اس کو بلّہ نے سوال دیا کہ اس کی پارٹی میں شامل ہو گیا. تو جب اس کو سوسائٹی کی طرف مل گئی, اس میں نہ صدیق کا کوئی قصور ہے, نہ شیر خدا علی کا کوئی قصور. اب آپ کو سمجھ آئی؟ مدینہ میں عثمان علی خطبہ دے رہے, ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں, ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے عثمان علی کھڑے ہوتے ہیں. ایک آدمی مجمع سے یہ پلوائی ملک کے شام ملک کے مصر سے ایک سازش کے تحت مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے تھے. عثمان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, ایک باغی مجمع میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا, اے عثمان, اے امیر المومنین, خطبہ بند کر دے, ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں. یہ ابتدا, یہ آغاز تھا مسلمان قوم کی ہلاکت کا آغاز تھا, جو اس واقعے سے شروع ہوتا ہے. اور حضرت عثمان علی نے خطبہ بند نہیں کیا, خطبہ جب بند نہ کیا تو ایک اور اس کے ساتھ کھڑا ہو, پھر بھی خطبہ جاری. 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, 40 ہو گئے, 100 ہو گئے. ان کی اکثریت تھی, اس لیے کہ صحابہ کرام کی اکثریت حج کرنے کے لیے مدینہ مکہ گئی ہوئی تھی, اور مدینہ مکہ میں صحابی تھوڑے موجود تھے. باغیوں کو موقع نہیں دیا, انہوں نے کہا عثمان خطبہ بند کر دے. جب عثمان علی نے خطبہ بند نہ کیا تو انہوں نے باہر سے پتھر اٹھائے, اور عثمان علی کے خطبے کے دوران پتھر اٹھا کر عثمان کے چہرے میں مارے. عثمان غنی کے چہرے پہ پتے وسیع کیے، عثمان غنی کا چہرہ زخمی ہو گیا. جب عثمان زخمی ہوئے تو زخم و کتاب نہ لا کر امیر المومنین عثمان غنی اس منبر رسول سے نیچے گر پڑے. عثمان غنی کے نیچے گرتے ہیں وہ چاہیے تو یہ تھا کہ زخمی خلیفہ کو سہارا دیتے، لیکن ان مردود لوگوں نے عثمان غنی کو گرتے ہیں گرجا اور عثمان غنی کا وہ اشعار بنا جو پتھر کو ہٹوا دیتے تھے، وہ پتھر کو ساتھ رکھا دیا اور وہ اشعار انہوں نے زوردار طریقے سے زور لگا کر اس اشعا کو توڑ کر باہر پھینک دیا. ان مردود لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ اشعار وہی تھا کہ جس اشعار پہ تاجدار مدینہ نے آسرا کر کے ہٹوا دیا. یہ پیغمبر کا اشعار تھا، یہ صدیق اکبر کا اشعار تھا، یہ عمر فاروق والا اشعار تھا. اسی اشعار کو آج 12 سال کے بعد باغیوں نے توڑ کر باہر پھینک دیا. عثمان زخمی تھے، ان عثمان غنی کو اٹھایا، چند صحابہ موجود تھے، عثمان غنی کو اٹھا کر گھر لے گئے. آئے کتابیں کہتی ہیں میں حیران ہوتا ہوں امیر المومنین عثمان غنی کی اس عظمت پہ کہ جب عثمان غنی کے منہ میں پانی کا گھر لگا دیا اور اس کے بعد دودھ چمچی کے ساتھ ان کے منہ میں ڈالا گیا. عثمان غنی نے آنکھ کھولی، حضرت علی نے کہا عثمان کے سرانے موجود تھے، حضرت علی نے فرمایا حضرت علی مرتبہ سرانے موجود ہے. عثمان غنی نے آنکھ کھول کر فرمایا اے علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین ہم تو آپ کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں اور آپ تڑپ کے اپنے پوچھتے ہیں اہل مدینہ کا کیا حال ہے. حضرت عثمان نے فرمایا اے علی تجھے پتا نہیں، میری بات تو چھوڑو، مجھے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے مدینے والوں کو ستم کیوں ڈھایا، تیری وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ کیوں ہوا. اے علی مجھے جلدی بتا تاکہ قیامت کے دن میں پیغمبر کے سامنے رسوا ہو جا. حضرت علی المرتضیٰ سرانے موجود ہے، بلوائی والے کے اثر کی نماز کا وقت قریب آیا. اثر کی نماز سے پہلے ایک باغی اعلان کرتا ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں، خبردار خبردار آج کے بعد عثمان غنی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے، مسجد میں تلاوت نہیں کرا سکتے. ایک اور کھڑا اس نے کہا عثمان غنی مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتے. پریشان حضرت علی المرتضیٰ دوسرے دن حضرت عثمان کے پاس آئے اور بالا خانے سے سوال جواب ہوا. بالا خانے کے نیچے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما. حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین ہمیں حکم دو ہم ان باغیوں کا تلا کما کر دیں، ان کا مقابلہ کریں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے علی تو بھی سن لے اور تیرے ساتھی بھی سن لے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اگر تم ان کا مقابلہ کرو گے مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے گا، مدینے کی گلیاں سرخ ہو جائیں گی. میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ کل میرا پیغمبر یہ پوچھے کہ کس کے دور خلافت میں مدینہ میں مسلمان شہید ہوئے تو نام میرا آئے. اے علی مجھے قتل لینے دے، مجھے شہید ہو لینے دے، میں کٹ جاؤں گا لیکن محمد کے مدینے میں مسلمانوں کا خون بہنا پسند نہیں کروں گا. تین دنوں کے بعد باغیوں نے عثمان غنی کے گھر پر قطعہ رہا، محاصرہ کر لیا، کئی باغی چھت پر چڑھ گئے، ارد گرد کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا خبردار کوئی آدمی عثمان غنی کے گھر میں پانی نہیں بھیج سکتا، کوئی کھانا نہیں بھیج سکتا. 7 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے. حضرت علی تشریف لائے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی اوپر کھڑے ہیں، حضرت علی نیچے ہیں. حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین ابھی پھر اجازت دے دے. کتابیں کہتی ہیں کہ عمر بن عاص بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ملک شام امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں یا آپ مکہ مکرمہ حج کے لیے چلے جائیں. عثمان نے فرمایا میں مصیبت کے وقت محمد کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں یہاں شہید ہو جاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے دوستو ذرا توجہ کریں، اس حلم کو دیکھیں، اس تدبر کو دیکھیں. 82 سال عثمان غنی کی عمر ہے، بڑھاپا طاری ہے، کسی کو تنگ نہیں کیا ہے، کسی کو گالی نہیں دی ہے، کسی کو برا نہیں کہا ہے، لیکن اس پہ پانی بند کر دیا گیا، اس پہ کھانا بند کر دیا گیا. علی نے پوچھا عثمان اتنے دن ہو گئے پانی بھی نہیں ملتا، روٹی بھی نہیں ملتی، کیا کرتے ہو؟ عثمان غنی نے کیا عجیب جواب دیا. عثمان نے فرمایا اے علی تجھے پتا نہیں، بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے، قرآن پڑھتا ہوں. 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے علی اگر ہو سکے تو کچھ پانی میرے لیے بھیجو.
حضرت علی مرتضیٰ پانی کا مشکیزہ اپنے سر پر رکھ کر اپنے گھر سے چلے. راستے میں باغی تھے, باغیوں نے تیر مارے, وہ تیر مشکیزے میں لگے, پانی بہ گیا. جب علی مرتضیٰ عثمان کے دروازے پہ پہنچے پانی ختم ہو چکا تھا. کتابیں کہتی ہیں کہ علی مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, مظلوم خلیفہ کی مظلومیت کو دیکھ کر. اور جب پانی نہ بچا تو علی مرتضیٰ نے اپنے سر کی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر دیوار کے اوپر سے عثمان غنی کی جھولی میں پھینک دی. اور یہ بات اس وقت عربوں کے اندر روایت کے مطابق بڑی عظیم ہوتی تھی کہ اگر آدمی کوئی عزت و عظمت کے اندر کسی کے سامنے فریفتہ ہونا چاہتا تھا اور کر کچھ نہ سکتا تھا تو اپنی پگڑی کو اس کی جھولی میں پھینک دیتا تھا. علی مرتضیٰ نے اپنی پگڑی عثمان کی جھولی میں پھینک کر یہ بتا دیا تھا, اے عثمان میں تیرا نوکر ہوں, اے عثمان میں تیرا خادم ہوں, اے عثمان میں تیرے لیے پانی لایا تھا لیکن باغیوں نے پانی پہنچنے نہ دیا, اے عثمان میرے سر کی عزت تیری جھولی میں حاضر ہے, میں ہر وقت تیرا نوکر اور خادم ہوں. حضرت عثمان گھر میں موجود ہے, 25 دن گزر گئے, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ تو اندر جا سکتا ہے. 30 دن گزر گئے, 33 دن گزر گئے. جب 37 دن گزرے تو عثمان غنی نیچے سے اٹھ کر اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. عثمان غنی نے تمام باغیوں کو بلایا, بلبائیوں کو بلایا اور بلا کر کہا, او باغیوں او بلبائیوں تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں انہوں نے کہا ہم پہچانتے. عثمان غنی نے فرمایا, اے ظالموں آج 37 دن گزر گئے تمہیں پتا نہیں میں وہ عثمان ہوں کہ جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو آدمی یہ کنواں میٹھا خرید کر دے گا, نبی نے فرمایا تھا کہ وہ جنتی ہوگا, میں نے پیغمبر کے کہنے پر یہ کنواں خرید کر دیا. آج تم اتنے ظالم ہو کہ میرے خریدی ہوئے کنویں سے مجھے پانی کا ایک قطرہ پینے کی اجازت نہیں دیتے. باغیوں تمہیں پتا ہے میں وہ عثمان ہوں کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جب مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کرے گا وہ جنتی ہوگا, میں وہ عثمان ہوں جس نے جن مسجد کی جگہ وقف کر کے خریدی تھی, خرید کے وقف کی تھی. آج تم مجھے میری خریدی ہوئی مسجد کی جگہ میں دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. باغیوں میں وہ عثمان ہوں کہ جس کو پیغمبر نے دو بیٹیاں جس کے لیے جنت کا اعلان کیا. باغیوں نے کہا نہیں اے عثمان ہم کچھ نہیں چاہتے خلافت چھوڑ. عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے نبی کا حکم ہے اے عثمان تجھے اللہ تعالیٰ خلافت کی ایک قمیض پہنائے گا, ساری دنیا کہے کچھ اتار دے لیکن تجھے قمیض اتارنے کی اجازت نہیں. عثمان غنی نے فرمایا میں اپنے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. 37 دن گزر ہر عثمان جب خطبہ دیا, کتابیں کہتی ہیں کہ کچھ صحابہ جو گھروں میں امیر عثمان کا خطبہ سن رہے تھے وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. علی مرتضیٰ نے خطبہ سنا, علی کی آنکھوں سے آنسو آئے, بے ساختہ ہو کر علی مقابلے میں آتے ہیں. عثمان نے پیغام بھیجا, اے علی اگر تجھے مجھ سے محبت ہے چپ کر کے گھر میں بیٹھ جا, مجھے ذرا ہو دینے دے, میں محمد کے مدینے میں مسلمانوں کا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں کما سکتا. علی مرتضیٰ کر گئے. اسی وقت جا کر حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا, حسین سے کہا اور ادھر طلحہ اپنے گھر گئے, اپنے بیٹے محمد سے کہا, زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ جاؤ اپنے چچا عثمان کے دروازے پہ چوکی دار بن جاؤ, دروازے کا پہرا دو, کہیں باغی دروازہ توڑ کر اندر نہ چلے جائیں, تمہارے چچا کو کہیں ذبح کر دیں, ہمیں حالات غلط ہوگا. چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو عثمان کا چوکی دار بنا دیا. حسن بھی چوکی دار ہے, حسین بھی چوکی دار ہے. آج رافضیت کہتی ہے جناب حسین علی اور عثمان کا اختلاف تھا. میں کہتا ہوں دیکھو آج عثمان کے دروازے پہ چوکی دار حسن ہے, چوکی دار حسین ہے. کسی نے کہا یہ چوکی دار پتہ نہیں کیوں چوکی دار بن کے آیا تھا, آپ حیران ہوں گے کہ اس کی کیا وجہ ہوگی. لیکن ابن کثیر کہتا ہے کہ یہ چوکی داری عثمان کی علی سے محبت کی, حسین کی عثمان سے محبت کی دلیل ہے. اور اس میں نقطہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ حسین جو عثمان کے دروازے پہ چوکی دار بن کے آیا تھا حقیقت میں حسین یہ سیکھنا چاہتا تھا کہ میں یہ پتا کروں کہ پیاسا رہ کر قرآن کیسے پڑھا جاتا. یہ سبق عثمان کے دروازے سے حسین نے سیکھا تھا. حسین اور حسن عثمان کی یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے اور پہرے دار تھے اور چوکی دار تھے. دو دن چوکی دار رہے, تین دن چوکی دار رہے, بلاخر باغی مکان کی پچھلی طرف سے دیوار پھلان کر اندر ڈالا. میرے دوستو باغی دیوار پھلان کر اندر آ گئے. جب باغی دیوار پھلان کر اندر آئے ان باغیوں میں ایک وہی لڑکا محمد بن ابی بکر تھا. اس نے آتے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی اور جس دن عثمان غنی کی شہادت کا دن تھا ہائے ابن کثیر کہتا ہے کہ تہجد کے وقت عثمان غنی اٹھے جمعہ کا دن تھا عثمان غنی نے فرمایا اے نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے اے نائلہ ابھی میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے آج حوض کوثر پہ آ کے ہمارے ساتھ افطار کرے عثمان جمعہ کا دن ہے صبح 10 بجے کا وقت ہے عثمان قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے عثمان غنی نے پاجامہ پہن لیا تھا تلاوت کر رہا ہے کہ محمد بن نبی بکر آیا عثمان کی داڑھی کو پکڑا عثمان نے فرمایا محمد اگر تیرا باپ ابو بکر آج زندہ ہوتا اس حرکت کو دیکھ کر تجھ سے خفا ہو جاتا اب محمد بن نبی بکر کو حیا آئی وہ پیچھے ہٹ گیا اتنے میں ایک اور آدمی آیا جس کا نام کنانہ بن بشر تھا اس مردود نے ایک لوہے کی لٹ ہاتھ میں لے کر عثمان غنی کے سر اقبت میں مارا لوہے کی لٹ عثمان کے سر پہ پڑی ہے عثمان غنی کے چہرے سے سر سے لہو نکلا لہو سارے جسم پہ اثر کر گیا لہو چہرے پہ لگتا ہے لہو چہرہ رنگین ہو گیا اور جو زمین پہ سب سے پہلا قطرہ گرنا تھا وہ قطرہ قرآن پاک کے صفحات پہ گرتا ہے قرآن کا پہلا سپارہ فتجتی کا مولا وہ قرآن کی آیت ہے اس پہ عثمان غنی کے خون کا قطرہ گرتا ہے اور اس خون کے قطرہ گرنے کی اس حالت نے زبان حال سے یہ کہہ دیا کہ قیامت کا دن ہوگا کربلا کے شہید کی گواہی کربلا کا میدان دے گا بدر کے شہیدوں کی گواہی بدر کا میدان دے گا لیکن عثمان تیری عظمت کے قرآن قربان جاؤں کہ جب تیری شہادت کی گواہی کی باری آئے گی تو تیری شہادت کی گواہی کے لیے اللہ کا قرآن آئے قرآن کہے گا کہ میرے اوپر تیرا قطرہ گرا ہاں عثمان غنی سب کو رضی اللہ تعالیٰ چہرہ زخمی ہے بلاخر عثمان غنی بے ہوش ہو کر گرتے ہیں زمین پہ گرے ایک آدمی نے خنجر عثمان کے سینے میں پیوست کر دیا جب اس نے عثمان کی لاش کو گھسیٹنا چاہا آخری وقت ہے عثمان غنی نے دیکھا کہ میرے دوستو ایک عمر بن حمد تھا اس نے جب خنجر مارا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس خنجر کو بچے بچانے کے لیے حضرت نائلہ آگے کھڑی ہیں نائلہ کو اس عمر بن حمد نے دھکا دیا جب نائلہ کو دھکا دیا اور وہ خنجر حضرت نائلہ کی انگلی پہ لگا تھا انگلی تک کے زمین پہ گر پڑی عثمان نے آخری وقت دیکھا کہ میری بیوی کو دھکا دے دیا گیا میری بیوی کی انگلی اٹک گئی عثمان سے اب رہا نہ گیا فرمایا اے اللہ میری حرم پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے اے اللہ اس عمر بن حمد کے ہاتھوں کو توڑ دے اس کے پاؤں کو توڑ دے اور اس کو دوزخ کے ہاتھ میں ڈال یہ کہا اور کل میں شہادت پڑا عثمان غنی دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے حضرت نائلہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جب شہید ہو گیا انہوں نے میرے شوہر کی لاش کو اندر سے گھسیٹا سہن میں ڈال دیا کوڑا کرکٹ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہو کر مکان سارے سامان کو ایک جگہ جمع کر کے آ گیا لاش سہن میں پڑی ہے اندر سامان جل چکا ہے اور نائلہ کہتی ہے کہ جب وہ قاتل چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جمعہ کی نماز تھی جمعہ کا دن تھا ہائے نائلہ کہتی ہے کہ دوپہر کا وقت ڈھل گیا مسجد النبوی سے آج اذان کی آواز نہیں آئی اللہ کا نام بلند نہیں ہوا جمعہ کے بعد میں نے سوچا کہ میں عثمان کے چہرے پہ کوئی کپڑا کو ڈال دوں اس کا چہرہ رنگین ہو چکا ہے خون سے نائلہ کہتی ہے کہ میں اندر گئی کہ کوئی کپڑا تلاش کروں کوئی کپڑا نہ ملا سب کپڑے چل چکے تھے تو میں نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر مظلوم مدینہ کے چہرے پہ ڈال دیا ہائے عثمان غنی کے مظلوم چہرے پہ نائلہ کا کپڑا ہے رات گزر گئی صبح کا وقت ہے نائلہ کہتی ہے ہائے کہ کوئی آدمی نہ آیا کوئی آدمی تسلی دینے والا نہ آیا نائلہ اپنے مظلوم کی لاش کے اوپر بیٹھی ہے میرے دوستو کسی آدمی کسی بیوی کا خامد شہید ہو جائے خامد فوت ہو جائے اس بیوی کے رشتے دار اس کے بھائی اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو تسلی دینے کے لیے آتی ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ بہن پریشان نہ ہو تیرا سہاگ اگر گیا تو کوئی بات نہیں لیکن آج عثمان اتنا مظلوم ہے نائلہ اتنی مظلوم ہے کہ 24 گھنٹے گزر گئے کوئی آدمی نائلہ کو تسلی دینے کے لیے مدینہ میں نہیں آیا باہر پہرا لگ گیا بنوائیوں نے کہا کوئی عثمان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا کوئی لاش نہیں اٹھا سکتا کوئی اندر نہیں داخل ہو سکتا نائلہ کہتی ہے کہ دوسرے دن صبح 10 بجے کا وقت ہے 24 گھنٹے مظلوم کی لاش کو کوڑا کرکٹ کے کرتروں میں گزر چکی ہے حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ تیزی سے اندر داخل ہوا میں نے کہا کوئی عثمان کا دن گزار ہوگا کوئی تکلیف کو تکلیف کی رقم آسرا کرنے والا ہوگا وہ جنازہ کھول کر اندر آیا تو میں حیران ہو گئی کہ اس نے آتے ہی عثمان کے چہرے سے کپڑا ایک زوردار طرح کا اس کے چہرے پہ آئے اس بیان اسی سال کا بوڑھا اور 40 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح بھی ہو گیا اور آج بھی ظالم کو پاس نہیں آتا کہ اس کے چہرے پہ تماچا مارا. لیلہ کہتی ہے جب اس نے تماچا مارا میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا اللہ بتا اس بوڑھے مظلوم کا کیا قصور تھا. سارا دن گزر گیا. دوسرا دن تیسرا دن جب آیا اعلان ہوتا ہے کوئی اسمان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا. اس نے خلافت کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کوئی اسمان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا. اس نے خلافت ہمارے سپرد نہیں کی. میرے دوستو جب 3 دن گزر گئے عثمان غنی کی اس لاش کو کوڑا کر کے پڑے ہوئے. میرے دوستو گھروں میں صحابہ پریشان ہے. جس وقت 3 دن گزر گئے تو پھر صبر کا پیمانہ نپریز ہو گیا. تو امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ جو میرے پیغمبر کی بیوی تھی اس سے رہا نہ گیا. ام حبیبہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی او بھائیوں اگر آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا گیا تو میں محمد کی بیوی سب سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں. شیر کی بہن ملے معاویہ. امیر معاویہ کی بہن شیر ملے معاویہ کی بہن ام حبیبہ کہتی ہے اگر آج جنازہ نہ اٹھانے دیا گیا تو میں پیغمبر علیہ السلام کی بیوی سب سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی. ابن کثیر کہتا ہے کہ اگر نبی کی بیوی نبی کی سوچا محترمہ سب سے دوپٹہ اتار کر آ جاتی آسمانوں سے پتہ بڑھ. باغی حیران ہو گئے باغی ڈر گئے. انہوں نے کہا اسلام کا جنازہ تم اٹھا سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ 4 آدمی جنازہ اٹھائیں. 4 آدمی جنازہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں. ان 4 آدمیوں میں ایک علی مرتضیٰ ہے ایک حضرت حسین ہے ایک طلحہ کا بیٹا محمد ہے ایک زبیر کا بیٹا عبداللہ ہے. 4 آدمی اسلام کا جنازہ مغرب کی نماز کے بعد اٹھانے کے لیے آتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد جنازہ اپنے گھر سے اٹھایا مدینہ کی گلیوں سے یہ محمد کے اسلام کا جنازہ جا رہا ہے اور حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہے. جب وہ جنازہ پیغمبر علیہ السلام کے روضے کے قریب پہنچا تو صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. ارے کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت نائلہ کی چیخ نکل گئی. ارے کعب ابن مالک اپنے مرثیے میں کہتا ہے کہ کعب کہتا ہے کہ اے کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے تو اس عثمان کی شہادت کی آنسو کیوں نہیں بہاتا کہ جس کی شہادت کی خبر سن کر پہاڑوں میں زلزلہ آیا جس کی شہادت کی خبر سن کر سمندروں کا پانی ٹھہر گیا جس کی شہادت کی خبر سن کر آسمانوں کے فرشتے بھی ہوئے. اتنا مظلوم انسان ہے جب نبی کے روضے کے سامنے جنازہ گزر رہا تھا کعب کہتا ہے جنازہ ٹھہر گیا اور کعب کہتا ہے اسی وقت کسی آدمی نے کہہ دیا کہ اے روضے والے پیغمبر اپنا چہرہ قبر سے اٹھا کر اس مظلوم کو دیکھ لے کہ جس کو تم نے جنتی کہا تھا آج مدینہ میں اس کا جنازہ پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں. چیخے نکل گئی صحابہ کا جنازہ جا رہا ہے تیرا جنازہ جائے تو لوگ دھول برسائیں. عثمان کا جنازہ مدینے کی گلی سے گزرتا ہے لوگوں نے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر عثمان کے جنازے پہ پتھر مارا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھول سے نکلے اور جہاں کی گلیوں میں بڑے دھول کے نکلے. علی سے پوچھا تم جنازے میں آئے ہو؟ علی رو پڑے. فرمایا میں جنازے میں کیوں آتا؟ میں اس کو کندھا کیوں دیتا؟ یہ عثمان وہ ہے جس نے میرے گھر کو آباد کیا میرے گھر کو آباد کیا اور فاطمہ کی شادی کا موقع آیا اور میرے جہیز کا سامان اسی نے خرید کر دیا. عثمان اس سے بہتر کائنات میں کوئی. کیا سمجھنے تھا کہ عثمان کا جنازہ جنت البقیع میں پہنچا؟ بھائیوں نے کہا مسلمانوں کے قبرستان میں تم عثمان کا دفن نہیں کر سکتے. لیکن وہاں کچھ لوگ اڑ گئے. انہوں نے عثمان غنی کی قبر وہی بنائی جہاں وہ چاہتے تھے. آج عثمان غنی کی قبر جنت البقیع میں جہاں قبر ہے اس قبر سے دیکھو تو گنبد خضرا سامنے نظر آتا ہے. ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں بچوں سے بات سنی. ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں تو میں ملک شام میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ دمشق کی جامع مسجد کے باہر ایک آدمی تڑپ رہا تھا. اس کے ہاتھ کوئی نہ تھے اس کے پاؤں کوئی نہیں تھے. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو موسیٰ میں تجھے جانتا ہوں. ارے میں نے کہا تو مجھے کیسے جانتا؟ اس نے کہا پیچھے ہٹ جا میرے قریب نہ آؤ. میں نے کہا بتا تو کون ہے؟ ہائے اس نے کہا میں وہ بدنصیب عمر بن حمق ہوں جس نے عثمان غنی کی زوجہ محترمہ پہ خنجر کھڑا کیا تھا اور عثمان نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے اس کے پاؤں توڑ دے. اس نے کہا دیکھو اے امو ابو موسیٰ میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں اب صرف توڑ کر جانا باقی رہ گیا. ہائے حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رات کو دیکھا, توجہ کریں, خواب میں رات کو دیکھا اسی دن مسلم اسلام کا جنازہ اٹھتا ہے. میں نے دیکھا حضور علیہ السلام بڑے پریشان اور حضور علیہ السلام آسمان میں عرش الٰہی کا پایا پکڑ کے کھڑے. یہ واقعہ میری ودایا میں موجود ہے میرے دوست, پایا پکڑ کے کھڑے بڑے پریشان ہے. اتنے میں نے دیکھا کہ ابو بکر تشریف لائے, ابو بکر حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد اسمانے ابھی عمر فاروق آئے, وہ ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. حسن کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اسمانے بنی آئے اور ان کے ہاتھوں میں اپنا سر پکڑا ہوا, اپنا سر لے کر حضور کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اپنی اس قوم سے ذرا پوچھنا کہ میرے گردن کو کس جرم میں لگا دیا, مجھے کس وجہ سے کاٹا گیا ہے. ہائے حضرت حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا اسی وقت عرش الٰہی ہلنے لگا. ہائے عرش ہلتا تھا, آسمانوں سے دو خون کے پرنالے زمین پر بہا دیے گئے اور آواز آئی یہ مسلمانوں کا خون جو عثمان کے شہادت کے راہ مسلمانوں کی تلوار جو مسلمان کے گلے پہ چلی ہے یہ قیامت تک چلتی رہے گی. آج سے پہلے کسی مسلمان نے کلمہ نے کسی مسلمان کو قتل نہ کیا تھا, آج کلمے کا دعویٰ کرنے والوں نے عثمان کو ذبح کیا ہے. اب قیامت تک مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے, ذبح ہوتے رہیں گے. یہ عثمان کے خون کی اور عثمان غنی کی کچھ شہید کرنے کی اور ظلم کرنے کی نہ ہو سکتا, یہ سب کچھ عثمان غنی کی وجہ سے. اس کے بعد کیا ہوا, لوگ کیسے روئے, عبداللہ بن زبیر نے کیسے دھارے مارے, صاحب بن مالک نے مسجد میں کیا کہا, یہ بڑی لمبی داستان ہے. خدا کی قسم جب وہ داستان پڑھتے ہیں جگر تھک جاتا ہے. کیا عثمان تھا, کیا بھی انسان تھا. ارے میرے لاشے کے ٹکڑے رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں, میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو نہ آؤ. بڑے بڑے لوگ دنیا میں ظلم شہید ہوتے رہے, بڑے بڑے لوگ آئے, لیکن عثمان جیسا مظلوم کوئی, عثمان جیسا مظلوم کوئی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کی توفیق دے. یہ ایک چٹ آئی ہے کہ ایک مسجد میں جس میں پانچ وقت نماز ہوتی ہے کیا ایسی مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے.
بڑی خوشخبری ہے سرمایہ دار کی آمیزش.